الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله سبق ہم اس خبر لیے حاضر ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. سب سے پہلے آج کی سبق آموز خبروں میں جو کچھ دکھایا جا سکتا ہے, یہ اس کی جھلکیاں دیکھ.
چائنا میں بیچ سڑک میں نمودار ہونے والے گڑھے نے کار کو نگل لیا. چونٹیاں شاندار سماجی جاندار ہیں, یہ اپنی ذمہ داریاں بانٹ کر کام کرتی ہیں. گھر کے اندر کا ماحول گھر کے باہر آپ کے رویوں کی عکاسی کرتا ہے.
والدین اور بچے ہیں تو ان کے ماحول میں بھی فرق پڑتا ہے, ان کے ریلیشن شپ میں بھی فرق پڑتا ہے.
آلودہ خوراک کا استعمال ہر سال 420,000 لوگوں کی موت کا سبب بنتا ہے. گیس سلنڈر پھٹنے کے واقعات میں اضافہ ہو گیا. ناقص مٹیریل اور ہلکی گیج والے سلنڈر جانی نقصان کا سبب بننے لگے.
سیفٹی کے لحاظ سے جو بھی ہے کمپنی کا سلنڈر ہو, کمپنی کوئی 12 گیج کا بناتی کوئی 14 گیج کا, کمپنی کا سلنڈر ہونا چاہیے.
عمومی درجہ حرارت کے مقابلے میں کہیں زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا جائے تو موسم کی اس کیفیت کو گرمی کی شدید لہر یعنی ہیٹ ویو کا نام دیا جاتا ہے.
جب ٹیمپریچر آپ کا نارملائز نہیں ہوتا تو باڈی کا ٹیمپریچر آپ کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے.
حکام اور ریسکیو رضاکاروں کے مطابق مختلف مقامات پر آسمانی بجلی زیادہ تر کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں پر گری. لگتا ہے کہ ان کے پرزے ابھی الگ ہو کر سڑک پر بکھر جائیں گے. ان گاڑیوں میں بیٹھنا تو درکنار ان کے قریب سے گزرنے پر بھی ڈر لگتا ہے. 30 سال کی عمر میں ہی لوگوں کی مدافعتی قوت کم ہو رہی ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بڑا عجیب سا آپ کو منظر نظر آئے گا اسکرین پر. زلزلہ آپ نے سنا ہوگا, زمین پر دراریں پڑ جاتی ہیں, زمین ہلتی ہے تو عمارتیں گر جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے, پہاڑوں کے تودے گرتے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو برف کے تعلق سے بتایا تھا کہ کس طرح برف پگھلتی ہے اور اس کے جو بھی پلس مائنس تھے وہ. لیکن ابھی جو واقعات سامنے آ رہے ہیں اس کو ایک بڑا عجیب سا یہ واقعات آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین میں اچانک ایک سوراخ ہو جاتا ہے, بڑا سا ہال ہو جاتا ہے, سنک ہال کہتے ہیں اس کو, بڑا سا ہال ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات اتنا اچانک یہ ہال ہو جاتا ہے کہ گاڑیاں اندر میں گر جاتی ہیں اور لوگ مطلب کہ اس میں ٹھیک ٹھاک نقصان ہو جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے اور کہاں ہو رہی ہے, اس کے تعلق سے آئیے ایک ڈاکیومنٹری آپ کو دکھاتے ہیں.
چائنا, میکسیکو, ترکی میں خوفناک سنک ہول نمودار گاڑیوں کو زمین نگل گئی. چائنا میں بیچ سڑک میں نمودار ہونے والے گڑھے نے کار کو نگل لیا. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روڈ پر پڑنے والا سنک ہول اچانک مزید بڑھ جاتا ہے اور اس وقت وہاں سے گزرتی کار کو نگل لیتا ہے. یہ واقعہ 8 جون 2021 کو رپورٹ ہوا. واضح ہے کہ چائنا میں اکثر زمین دھس جانے کے واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. اس سے قبل بھی ایک سنک ہول نے 7 منزلہ عمارت کو نگل لیا تھا. ایک اور واقعہ میکسیکو میں پیش آیا جہاں پر نمودار ہونے والے بہت بڑے گڑھے نے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا. زرعی زمین میں ظاہر ہونے والے سنک ہول کے اطراف میں قریب واقع آبادی سے لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی. دوسری طرف ترکی کے علاقے اناطولیہ میں زمین میں ایک بہت بڑا سنک ہول نمودار ہوا. اتفاق سے وہاں کوئی آبادی نہ ہونے کی صورت میں جانی نقصان نہیں ہوا.
یہ قدرت کے مختلف سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں کہ کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا. اور جب ہم اس کی تحقیق کرنے جا مختلف تحقیقیں ملتی ہیں, یہ میں اس کا یہ نہیں کہتا کہ نہیں, مختلف تحقیقیں ملتی ہیں, ان میں بھی آپس میں بعض اوقات ٹکراؤ ہوتا ہے. لیکن دیکھا یہ جائے کہ اچانک اس طرح زمین کے اندر ہول کا آ جانا, سوراخ, اتنے بڑے سوراخ کا ہو جانا, یہ اسی طرح دیگر جو دنیا میں طوفان چلتے ہیں, بارشیں آتی ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی ایک دعوت بھی دی گئی ہے. اور ایمان والوں کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں, اپنے رب پر ان کا ایمان مزید مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ پورا ایک نظام ہے اور سارے کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ سارے کائنات کا نظام چلتا ہے. اللہ ہے اور ایک ہی ہے, یہ یاد رکھیے گا. اب یہ ہال کی, جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے بات کی, اب دیکھیے بجلی, بادل سے جو بجلی ہم عموماً دیکھتے ہیں, بجلی اسی طرح بادلوں کا گرجنا, یہ بجلی خود ایک کتنی بڑی ہمارے سامنے قدرت ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اپنے قدرت کا ایک مظاہرہ ہے دنیا بھر میں بجلی کا. یہ بجلی کا کڑکنا کیا ہے اور یہ بجلی کتنی بار دنیا میں نظر آتی ہے اور اسے کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں, آئیے اس کی ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں.
انڈین ریاست مغربی بنگال میں آسمانی بجلی گرنے سے 27 افراد ہلاک. حکام اور ریسکیو رضاکاروں کے مطابق مختلف مقامات پر آسمانی بجلی زیادہ تر کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں پر گری, جبکہ بمبئی سے کولکتہ جانے والی پرواز بھی طوفان کی زد میں آئی. واقعے میں طیارے میں سوار 8 مسافر زخمی ہوئے. انڈیا کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں آسمانی بجلی گرنے سے تقریباً 2900 افراد ہلاک ہو گئے تھے. واضح رہے کہ دنیا میں ہر سیکنڈ میں کم و بیش 44 بار اور سالانہ 1 ارب 40 کروڑ بار بجلی چمکتی ہے, جبکہ بجلی گرنے کے کم و بیش 2,40,000 واقعات ہوتے ہیں, جن میں سے ایک اندازے کے مطابق سالانہ 6,000 سے 24,000 تک ہلاکتیں ہوتی ہیں.
یعنی یہ آپ دیکھیں کہ یہ بجلی ہے کیا. شاہ روم ہرقل نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک مکتوب لکھا, لیٹر بھیجا, جس میں چند سوالات پوچھے. ان میں سے دو سوال یہ تھے, آسمانی بجلی کیا ہے, رعد یعنی گرج, اور اس کی آواز کیا ہے. آپ نے ان کے یہ جواب عطا فرمائے. آسمانی بجلی سے مراد فرشتوں کے ہاتھوں میں وہ کوڑے ہیں جن سے وہ بادلوں کو مارتے ہیں. رعد یہ فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے, اور اس کی آواز اس کی کڑک ہے. یہ دین و دنیا کی انوکھی باتیں, مقتۃ المدینہ کی بڑی عمدہ کتاب ہے, دین و دنیا کی انوکھی باتیں, اس کے والیوم 1 یعنی جلد 1 کے پیج نمبر 94 پر یہ بات لکھی گئی ہے. بادل آندھی وغیرہ کو دیکھ کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا, اسے اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیز آندھی کو ملاحظہ فرماتے, جب تیز آندھی چلتی اور آپ دیکھتے کہ تیز آندھی چلی ہے, اور جب بادل آسمان پر چھا جاتے, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو جاتا, اور آپ کبھی حجرے سے باہر تشریف لے جاتے, یعنی گھر سے باہر تشریف لے جاتے, اور کبھی واپس آ جاتے. پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی. میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا, عائشہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل اللہ پاک کا عذاب نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس مبارک انداز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر ہمارے یہاں تو جب اس طرح بادل گرجتا ہے یا بجلی وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے تو ایک بڑا عجیب سا منظر ہوتا ہے. حالانکہ یہ بادل دیکھ کر, حالانکہ بجلی کے گرجنے پر تو میں نے یہاں تک پڑھا ہے, یہ دیکھیے کہ حضرت سیدنا ابو عمرو اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن ابو زکریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا, آسمانی بجلی چمکتے وقت جو یہ دعا پڑھے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, یعنی اللہ پاک ہے اور اسی کی حمد کی جاتی ہے, اسے گرنے والی کڑک دار بجلی نقصان نہ پہنچائے گی. اب یہ جو بجلی کے گرنے کی جو آپ نے ایک رپورٹ دیکھی, اور یہ پتہ چلا کہ اتنی دفعہ یہ بجلی گرتی ہے اور گرنے سے اتنے اتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب یہ بجلی چمکے تو ہم یہ پڑھ لیا کریں. جیسے کہ ابھی جیسے بیان ہوا کہ ہر سیکنڈ میں کم و بیش 44 ٹائم اور سالانہ 1 ارب 40 کروڑ بار بجلی چمکتی ہے دنیا بھر میں ہر سیکنڈ میں، یعنی دنیا بھر میں ہر سیکنڈ، یعنی مختلف دنیا کے مختلف جگہوں پہ بجلی چمکتی ہے، وہ جو ہر جگہ جو بجلی چمکی ہے وہ ایک سیکنڈ میں کتنی جگہ پر بجلی چمکتی ہے، اس طرح کیلکولیشن کی گئی ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور سالانہ 1 ارب 40 کروڑ بار بجلی چمکتی ہے، جبکہ بجلی جو گرتی ہے گرنے کے کم و بیش 240,000 واقعات ہوتے ہیں۔ بجلی چمکی 1 ارب 40 کروڑ بار، اور بجلی کے گرنے کے جو واقعات ہیں وہ 240,000 ہیں، یعنی 240,000 بار بجلی گرتی ہے۔ اچھا، اس گرنے کی وجہ سے سالانہ یعنی ایئرلی 6,000 سے 24,000 تک ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ بجلی کے تعلق سے جب ہم تفاسیر کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بجلی یہ بعضوں کے لیے بڑی رحمت ہے اور بعضوں کے لیے اس میں پریشانی ہو جاتی ہے، مسافر راستہ بھی پا لیتے ہیں، کچھ خیر کے پہلو بھی ہیں، کچھ اسے پریشانیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک منظر ہے بجلی۔ اور بجلی جب چمکے گرج اس طرح کیا پڑھنا چاہیے وہ میں نے ابھی آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زمینی اور آسمانی بلاؤں اور آفتوں سے آپ کی میری حفاظت فرمائے، اور جب اس طرح کا معاملہ ہو، بجلی چمکے گرج کی آواز آئے، بادل، تو اس میں مطلب کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک کردار ہے، مبارک انداز ہے، اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اسے اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اسے اپنی اصلاح کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کل ایک بڑا ہی عجیب سا معاملہ ہے سلینڈر پھٹنے کا، اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، گیس کے سلینڈر پھٹ رہے ہیں۔ اچھا، اس چونکہ یہ واقعات بڑھ رہے ہیں اور دنیا بھر میں سلینڈر کا استعمال بھی ہے، اور کہیں جب جیسے ہمارے یہاں تو جیسے جہاں میں رہتا ہوں کراچی میں، کہیں اور بہت ساری جگہیں ہمارے یہاں تو پائپ کے ذریعے، کنسل پائپ کے ذریعے گیس کی سپلائی، میٹر وغیرہ جو لگتے ہیں وہ ہو جاتی ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے اور دنیا بھر میں کئی ایسی جگہیں جہاں گیس کے سلنڈر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ کروڑوں کروڑوں لوگ دنیا بھر میں سلنڈر کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہر جگہ سلنڈر نہیں پھٹتے، کچھ قانونی جو معاملات ہوتے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں وہاں پر یہ سلنڈر کے پھٹنے کے اتنے واقعات نہیں ہوتے۔ کئی گاڑیاں سلنڈر پر چل رہی ہوتی ہیں، گیس سلنڈر، سی این جی جس کو آپ کہتے ہیں، لیکن وہاں پر ایسے خاص واقعات نہیں ہوتے۔ لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور بھی کئی جگہوں پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تو آئیے پہلے تو سلنڈر کے تعلق سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر یہ کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ کے لیے بھی ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
ویلڈنگ کی دکان میں گیس سلنڈر دھماکہ، 8 افراد جاں بحق۔ گیس سلنڈر پھٹنے کے واقعات میں اضافہ ہو گیا، ناقص مٹیریل اور ہلکی گیج والے سلنڈر جانی نقصان کا سبب بننے لگے۔ بلوچستان کے ضلع چاگی میں گیس سلنڈر دھماکے میں 8 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق سرحدی شہر ماشکیل کی بازار میں ایک ویلڈنگ کی دکان میں گیس سلنڈر کا دھماکہ ہوا، جس کی گونج دور دور تک سنائی دی اور پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ سیکیورٹی ادارے کے افراد اور شہریوں نے ملبے تلے سے لاشوں کو نکالا اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ناقص سلنڈر کے پھٹنے سے واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ٹیسٹنگ لیبارٹری سے چیک کروائے بغیر سلنڈر بیچے اور خریدے جا رہے ہیں، جو اس طرح کے حادثات اور قیمتی جانوں کے ضیاع کا باعث بن رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اکثر شہری سی این جی اور ایل پی جی کے کمپنی سے نئے سلنڈر خریدنے کے بجائے تھوڑی سی رقم بچانے کے لیے مدت میعاد ختم ہونے والے ایکسپائر شدہ غیر معیاری سلنڈر خرید لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ اور اسکولز وینز میں گیس سلنڈر لگانے پر پابندی عائد ہے۔ حکومتی ہدایت پر اسکولز وینز میں نصب سی این جی سلنڈر ہٹوانے کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے وقتاً فوقتاً کارروائی کی جاتی ہے۔
اب یہ کاروائی مستقل بنیادوں پر ہو، صحیح معنی میں ہو، تو شاید ہو سکتا ہے کہ کئی جانوں کو بچانے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ واقعات بہت بڑھتے چلے گئے تھے، اب پابندی لگی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، مجھے بھی کچھ نہ کچھ اس کا اندازہ ہے۔ اب بچوں کی وینوں میں، بسوں میں، ویگنوں میں اس طرح گیس سلینڈر، سی این جی کے یہ بھی گیس سلینڈر ہی ہیں، پھٹنے سے مطلب لوگ جل کر ہلاک ہو گئے، یہ سارے واقعات ہوتے ہیں۔ تو گھروں میں بھی یہ پھٹ جاتے ہیں، دکانوں میں بھی پھٹ جاتے ہیں، گاڑیوں میں پھٹ جاتے ہیں، یہ پھٹتے ہیں، تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔
میں نثار احمد عباسی ایل پی جی کا کاروبار کر رہا ہوں، اور سب 25-26 سال سے غیر معیاری سلینڈر نہیں استعمال کیے جائیں۔ سیفٹی کے لحاظ سے جو بھی ہے کمپنی کا سلینڈر ہو، کمپنی کوئی 12 گیج کا بناتی، کوئی 14 گیج کا، کمپنی کا سلینڈر ہونا چاہیے۔ گھریلو سلینڈر تو جو ہے نا یہ تقریباً 2.25 فٹ ہوتا ہے گھریلو، باقی یہ جو بڑے سلینڈر ہیں یہ تو کمرشل ہیں، یہ ہوٹلوں پہ، کنٹینوں پہ، ان چیزوں پہ چلتے ہیں۔ غیر معیاری سلینڈر، غیر معیاری سلینڈر سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ 2-2, 2.5-3 کلو والے سلینڈر ہیں، یہ غیر معیاری سلینڈر کہلاتے ہیں، یہ ناقص لوہے ناقص چادر کے بنے ہوتے ہیں۔ جو کمپنی کے سلینڈر ہوتے ہیں اس کا وزن ہوتا ہے 13.5-14 کلو، اور اس میں گیس بھری جاتی ہے 11.8، سمجھ لو 12 کلو، مطلب وزن سے کم بھری جاتی ہے۔ یہ جو نوکور سلینڈر ہے نا، نوکور سلینڈر ان کا وزن ہوتا ہے 2-2, 3-3 کلو، ان میں 3-3 کلو، 4-4 کلو لوگ گیس بھرتے ہیں۔ ایک سلینڈر کا وزن ہے 14 کلو، اس میں 11-12 سے اوپر نہیں بھرنی چاہیے، وزن سے گیس کم بھرنی چاہیے۔ یہ کوئی ہم لوگوں کی غلطی سے، لاپرواہی سے جو ہے سلینڈروں کے حادثے ہوتے ہیں۔ احتیاط یہی ہے کہ گھر میں آپ ایک سلینڈر لے جاتے ہیں، پہلے تو وہ پیپ لگا کے وہ کلپ لگائیں صحیح کر کے، پھر سیفٹی کے لحاظ سے سرف کا پانی بنا کے چیک کر لیں کہ کہیں سے لیک نہیں ہو رہا ہو۔ دکاندار وہ سیفٹی کا خیال نہیں کرتے ہیں، کہیں سے لیک ہوتا رہتا ہے، بجلی کی تاریں باہر پڑی ہوتی ہیں، ننگی ہوتی ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا گیس لیک ہوتا ہے، وہ بجلی کو چھیڑتے ہیں، اس فائر کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے۔ سیفٹی گھر میں ہو، دکان میں ہو، کہیں بھی ہو، ضروری ہے۔ کئی سلینڈر میں نے واپس کیے، ہم نہیں بھرتے ہیں یہ، کیونکہ میں زنگ لگا ہوا تھا، زنگ لگا ہوا تھا، میں نے واپس کیے، میں نے بولا ہم نہیں بھرتے ہیں بھائی، یہ یہاں بھی پھٹ سکتا ہے، یہ گھر میں بھی پھٹ سکتا ہے۔ اب لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ بولتے ہیں یار کلو ڈال دو، اب یہ نہیں پتا کہ کلو اور 5 کلو میں کوئی فرق تو نہیں ہے، پریشر تو ایک ہی ہے۔ دکاندار جو ہے نا سب سے پہلے سیفٹی کا خیال کریں، کہیں پیپ لیک ہو رہا ہے، لیڈ لیک ہو رہی ہے، بجلی کی تاریں ننگی ہیں، ایسے چیزوں پہ جو ہے نا وہ لازمی کریں۔ بہرحال سیفٹی کا خیال کیا جائے تو انشاءاللہ میرے 25-26 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، اللہ نہ کرے آج تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔
یہ گھر میں بھی خیال رکھے، جیسے کہ یہ جو سلینڈر کی جیسے میں نے بات کی، تو ہمارے یہاں جیسے گھر میں عموماً ڈائریکٹلی پائپ لائن آ رہی ہوتی ہے، اور گھروں میں بھی صرف ہمارے وہ جو پائپ کمزور ہونے کی وجہ سے، کہ یہ پائپ جو ہے نا یہ تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے یا ایک ناقص کوالٹی ہوتی ہے، تو یہ پائپ جو ہے نا اس میں لائنیں پڑ جاتی ہیں، یہ چٹک جاتے ہیں، یہ لیک ہو جاتے ہیں، گھروں میں آگ لگ جاتی ہے۔ یا جہاں جس آپ نے نوزل کے اندر جو آپ نے جو پائپ فٹ کیا ہوا ہے وہ لوز ہو جاتا ہے، تو یہ بہت سارے ایشوز ہو جو گھر میں جس جہاں سلینڈر نہیں ہے، جہاں سلینڈر نہیں ہے وہاں بھی آگے لگتی ہیں، کیونکہ وہ ان کے گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے۔ گیس لیک ہونے کی وجہ یہ چند چیزیں جو یہاں بھی بیان ہوئی، جو سلینڈر میں ہمیں احتیاط کرنی ہے، وہ احتیاط ہمیں ہمارے گھر کے کچن میں بھی کرنی ہے، یہی احتیاطیں ہمیں گیزر میں بھی کرنی ہے۔ گیزر تو عموماً تو خیر گھروں کے باہر لگے ہوتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر بھی اگر گیزر لگے ہوئے ہوں تو اس میں بھی ہمیں ایک احتیاط تو کرنی چاہیے کہ گیزر میں بھی گیس ہی ہے، اگر گیس لیک ہو رہی ہے ہمیں پتہ نہ چلے، اور خدا نہ خواستہ کوئی وہاں آگ یا کوئی سی چنگاری لگ جائے تو بھی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، ہمارے جو چولہے ہیں کچن ہیں اس میں بھی نقصان ہونے کا اندیشہ۔ اچھا اب کیونکہ دو طرح کے کچن بن رہے ہیں، یہ بھی آپ کو بھی پتہ ہوگا، بعضوں کو سوچتا ہے نئی بات ہو، ایک ڈرٹی کچن الگ بنتا ہے اور الگ ایک ڈیکوریٹڈ کچن ہوتا ہے، کہ اسے جسٹ ایک دکھانے کے لیے ڈیکوریشن ہے، وہ بند کچن ہی ہے لیکن پکاتا وکاتا وہاں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک الگ سے دوسرا کچن، دو کچن بنتے ہیں، جن جہاں بنتے ہیں ان کو پتہ ہے، وہ تو جہاں پکنا ہوتا ہے اس کو ڈرٹی کچن کہا جاتا ہے۔ اچھا فٹنگ وہاں بھی ہوتی ہے، جو ایک جہاں پکنا نہیں ہے لیکن کچن بنا ہوا ہے وہاں بھی یہ، تو وہاں پر وہ چونکہ یوٹیلائزیشن بھی نہیں ہے، یوز بھی نہیں ہے، تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کمزوری آ جائے، تو یہ چیک کر رہے ہیں ہماری، ہمیں مطلب خود کو بھی بچانا ہے، اپنی آل اولاد کو بھی بچانا ہے، گھر بار کو بچانا ہے، اللہ آپ کو مجھے مطلب ان آفتوں سے بچائے، یہ جلنا یہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ دنیا کی آگ سے بھی آپ کی میری حفاظت کرے، آخرت کی یعنی قبر و جہنم کی آگ سے بھی اللہ آپ کی میری حفاظت فرمائے۔ اور یہاں جس طرح یہاں کی آگ کی حفاظت کے ہم تدبیریں سوچ رہے ہیں, اچھا اچھا یہ جل جائیں گے جل جائیں گے, اس طرح جہنم کی آگ سے حفاظت کی بھی ہم نے سوچ پیدا کرنی ہے. یہاں کی بے احتیاطی ہمیں دنیا کی آگ کی پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہے, اسی طرح آخرت کے معاملے میں جو بے احتیاطیاں ہیں وہ ہمیں جہنم کی آگ میں جلنے میں مبتلا کر سکتی ہیں. اللہ آپ کی میری حفاظت کرے, اللہ آپ کی میری حفاظت کرے. اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. اللہ آپ کو مجھے جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرمائے. لیکن آپ دیکھیے کہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ بہت زیادہ خطرناک ہے, بہت زیادہ کالی ہے, بہت زیادہ خطرناک ہے. تو جہاں پر ہم یہاں کی آگ سے بچنے کی آپ کو بات بیان کر رہے ہیں کہ کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں, تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بھی ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے, بلکہ عمل کرنا ہے, لازمی عمل کرنا ہے. اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ایمان ہے. مسلمان, اللہ آپ کا میرا ایمان سلامت رکھے, اور پھر اس کی فرائض اور واجبات دیگر چیزیں, یہ سب عمل کرنا ہے. جھوٹ سے بچنا ہے, غیبت سے بچنا ہے, سود سے بچنا ہے, بہت سارے گناہوں سے بچنا ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے, نیکی کرنی ہے. تو اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچائے, دنیا کی آگ سے بھی. اللہ آپ کی میری ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی کمزور سلنڈر ہے, پلیز اس کو ریموو کریں. دو پیسے بچانے کے لیے, کار میں دو پیسے بچانے کے لیے یہ لے لیتے ہیں. اس کا نوزل یعنی تھوڑا سا سستا مل جاتا ہے, یہ ہوتا ہے. بھائی سستا کیوں, ہمیشہ یاد کریں, یاد رکھیں, بھائی سستا کیوں مل رہا ہے. بھائی ایک مارکیٹ ہے, مارکیٹ میں ایک چیز سستی مل رہی ہے, کیوں سستی مل رہی ہے؟ ہر سستی چیز غلط ہو یہ میں نہیں کہتا, لیکن ہر سستی چیز صحیح ہو یہ بھی تو درست نہیں ہے. اب اس کا آپ یہ دیکھیں, ایک سلنڈر ہے, اس میں کتنی چیزیں, اٹھانے کا گریپ ہے, اس میں باقاعدہ اس کا ایک وہ کیپ بنا ہوا ہے, اس کا نوزل بنا ہوا ہے, اس کی وہ گھمانے کے لیے اس کی جو اس کو کیا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن بنا ہوا ہے. پھر اس میں تار وہ پائپ لگ رہا ہے اس کا, اور باقاعدہ اس کی چادر ہے. تو اب چادر کمزور, یہ کمزور, تین چار چیزیں ہیں, اس کو کمزور کر دو تو کاسٹ نیچے آ جائے گی. خدا نہ خواستہ ہے زنگ کیے ہوئے پہ کسی نے رنگ کر دیا, جھوٹ بول کے بھی تو بیچتے ہیں, دھوکہ دے. اب جو دھوکہ دے کر بیچ رہے ہیں اس کا گیج پورا نہیں اور کہہ رہے گیج پورا ہے, تو گناہ مطلب ناجائز, اور لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں آپ. اس میں جو ادارے ہیں, جو ادارے جنہوں نے ان تمام تر چیزوں کی سرٹیفیکیشن دینی ہے, جنہوں نے ان کے صحیح اور غلط ہونے کے اوپر کام کرنا ہے, وہ ایسے لوگوں کو دیکھیں پکڑے جو لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. اور آپ عوام کو چاہیے کہ ہم پورا اطمینان کر کے لیں, صرف پیسے بچانے کے لیے نہ کریں. اللہ نہ کرے یہ جو نقصان ہوگا نا, یہ تو پھر ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑا نقصان ہے. چند ہزار روپے بچانے کے لیے ہم نے کوشش کی اور لاکھوں کروڑ کا نقصان الگ بات ہے, جانے چلی جاتی ہیں. اور مجھے جس بات کا اندازہ ہے, میں نے وزٹ کیے ہیں, برن وارڈ کہلاتے ہیں, جو جل جاتے ہیں ان کو ان وارڈ میں ہاسپٹل میں داخل کیا جاتا ہے. اللہ کی پناہ. میں نے کسی سے بات کی تھی, کہا کہ یہ جو آگ کی جو تکلیف ہے نا, یہ سمجھے روئیں روئیں میں جاتی ہے, اتنی تکلیف ہے. اللہ بچائے, اللہ بچائے, اللہ بچائے, اللہ آپ کو بچائے, اللہ مجھے بچائے. اللہ تمام عاشقان رسول کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حفاظت فرمائے. تو ضرور اس کی احتیاط کیجئے. دکانوں میں سلنڈر استعمال ہو رہے ہیں, گھروں میں ہو رہے ہیں, فیکٹریز میں ہو رہے ہیں, گاڑیوں میں ہو رہے ہیں, سزوکیوں میں ہو رہے ہیں. آپ کے بچے اسکول مدرسے جاتے ہیں, ذرا دیکھیں ان کی گاڑیوں میں کیا لگا ہوا ہے. اپنی کار کا بھی, جتنے بھی سی این جی یوز کرنے والے مجھے سن رہے ہیں, جن کی کار کی ڈگی کے اندر ہے, کار میں, رکشوں میں سلنڈر لگا ہوا ہوتا ہے, یعنی پلیز چیک کر لیں. آپ کی اپنی جان کی بھی حفاظت ہے, دوسروں کی بھی اس پہ جان کی حفاظت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ بھی ہو گیا. اب آئیے آپ کو لے کر چلتا ہوں میں ایک بہت ہی اہم بات ہے. صفائی ستھرائی کو اسلام و دین پسند کرتا ہے. ہمیں صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ ایک نظام اور ایک طریقہ کار کے مطابق اپنے گھر کو رکھنا چاہیے. بعض لوگ بڑی بے ترتیبی کے ساتھ خود کو رکھتے ہیں. ان کے گھروں میں جاؤ تو چیزیں بے ترتیب ہوتی ہیں, کوئی کہاں پڑی ہے, کوئی کہاں پڑی ہے چیز. تو گھروں کا جو ماحول ہے نا, اس کو ہوم انوائرمنٹ کہتے ہیں. یہ آپ کی میری صحت سوچ پر بڑا اثر ڈالتا ہے. یہ کیا چیز ہے, آئیے پہلے اس کی رپورٹ, پھر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی بھی ہم رائے سنتے ہیں.
گھر کے اندر کا ماحول گھر کے باہر آپ کی عکاسی کرتا ہے. تحقیق, گھر کے اندر کا ماحول گھر کے باہر آپ کے رویوں کی عکاسی کرتا ہے. 2000 افراد سے کیے گئے سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 39% افراد کی شخصیت پر ان کے گھر کے اندر کا ماحول اثر انداز ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان کے جذبات اور کیفیت بھی متاثر ہوتی ہے. لوگوں کی ایک تعداد گھر میں چیزیں پھیلی ہوئی دیکھ کر غصے کا شکار ہو جاتی ہے اور ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. 52% لوگ صاف ستھرے گھر کی وجہ سے مثبت جذبات کے حامل ہوتے ہیں, جبکہ 55% افراد گھر کے اندر خوشبو سے مثبت رویے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. سروے کے دوران ہر 4 میں سے ایک نے بتایا کہ گھر کا ماحول اچھا ہونا ان پر بہت مثبت اثر ڈالتا ہے, جبکہ گھر کے اندرونی رویوں اور عادات کا اثر ہماری ذہنی کیفیت کو باہر بھی اسی انداز میں ظاہر کرتا ہے. 78% افراد کی اپنے گھر میں ایک سی ہی روٹین ہوتی ہے, جس سے وہ خود کو آرام میں محسوس کرتے ہیں. اسی طرح گھر کا رنگ و روغن بھی طبیعت میں اطمینان کا باعث بنتا ہے. 45% افراد اپنے آرام کی جگہ اور آس پاس کا ماحول صاف ستھرا اور سمیٹا ہوا دیکھنا پسند کرتے ہیں.
تو یہ جو ماحول ہے گھر کا, چیزیں ترتیب کے ساتھ ہونی چاہیے. میں نے ایک امیر سنت سے ایک بار بڑی پیاری تربیت فرمائی تھی, اور ان کی جیسے کہ ایک انداز جو سمجھانے کا تھا وہ یہی تھا کہ جیسے کہ ہم اپنے اس پورے نظام کو دیکھیں, ترتیب کو دیکھیں, اس سے بھی لوگوں کی سوچ و نفسیات کا پتہ چلتا ہے. بعض لوگ اتنے بے ترتیب لوگ ہوتے ہیں اور ان کو اتنا اس میں ان کی تربیت کی کمی ہوتی ہے کہ جب ان کی کوئی ٹیبل پہ جیسے کہ قلم بھی ڈھونڈے گے نا تو یہ نہیں پتا میرے قلم کدھر چلی گئی, یار ادھر تو رکھی تھی ادھر تو رکھی تھی. یہ بڑا عجیب ہوتا ہے. تو اسی طرح اپنے گھر کے اندر چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں, تو کچن میں چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں. صاف صفائی نام کی کئیوں جگہ تو وہ بہت برا حال ہوتا ہے, میں کیا عرض کروں. اچھا, جس طرح گھر کا حال برا ہوتا ہے نا, اور جیسے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس کی طرح بعض کی کاروں کا حال بھی برا ہوتا ہے. اس کی کار نہیں ہوتی باقاعدہ چلتا پھرتا آفس ہوتا ہے. اچھا, بعض کی کاروں کے اندر تو شاید لگتا ہے ہفتہ 10 دن 15 مہینے تک صفائی نہیں ہو رہی ہوتی, گندگی, صحت خراب, بیماریاں, پریشانیاں, بدبو. اچھا, سمجھ نہیں آتی کہ ان کو وہ اس سے خوف کیوں نہیں ہو رہی ہوتی. تو اللہ کرے کہ ہم صفائی ستھرائی اور اس طرح کی چیزوں کو مینیج کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے. کاروں کے تعلق سے بھی ہمارے پر ایک رپورٹ ہے, آئیے کار کے تعلق سے سنتے ہیں.
گاڑی کوئی بھی ہو, نئی پرانی, پاکستانی یا جاپانی, اسے متواتر دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. دن بھر سڑکوں پر سینکڑوں گاڑیاں چلتی دکھائی دیتی ہیں, کچھ ایک دم صاف ستھری چمکتی ہوئی تو کچھ ایسی کہ لگتا ہے کہ ان کے پرزے ابھی الگ ہو کر سڑک پر بکھر جائیں گے. ان گاڑیوں میں بیٹھنا تو درکنار, ان کے قریب سے گزرنے پر بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں گاڑی یا اس کا کوئی پرزا ٹوٹ کر آپ سے ٹکرا ہی نہ جائے. گاڑیوں کی فٹنس کے حوالے سے کیے گئے ایک سروے میں پتہ چلا ہے کہ 33% لوگوں کی گاڑیوں میں کچرا پڑا رہ جاتا ہے, جس میں کافی کے کپ, جوسز کے ڈبے, کھانے کی اشیاء کے ذرات وغیرہ شامل ہیں, جس کے باعث گاڑی کے اندر ناپسندیدہ بو اور جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. گاڑی بھی انسان کا اثاثہ ہے اور بعض گاڑیاں تو بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں, اس لیے ان کی دیکھ بھال بھی ضروری ہوتی ہے. بعض لوگ کئی کئی مہینوں تک گاڑی کی سروس اور صفائی نہیں کرواتے, اس طرح ان کی گاڑیاں اندر اور باہر سے گندی ہو جاتی ہیں. پھر اکثر باہر گھومتے ہوئے لوگ گاڑی میں ہی کھانے پینے کی اشیاء منگوا کر کھاتے ہیں, اور بچے خصوصاً گاڑی میں کھانے پینے کی اشیاء گرا دیتے ہیں, اس طرح گاڑی میں آلودگی جمع ہوتی رہتی ہے. اس کے علاوہ اگر گاڑی کو دھلوایا نہیں جاتا تو مٹی اور گرد وغیرہ سے اس کی باڈی میں بہت جلد زنگ لگ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر گاڑی کا آئل, ریڈی ایٹر کا پانی اور بیٹری کی دیکھ بھال نہ رکھی جائے تو اس کا انجن جلد خراب ہو سکتا ہے. واضح رہے کہ گاڑی کو سڑک پر لانے کے لیے ایک فٹنس سرٹیفکیٹ درکار ہوتا ہے, جو ہر بار مقررہ مدت بعد گاڑی کا مکمل معائنہ کرنے کے بعد جاری کیا جاتا ہے. اس لیے گاڑی کے سائڈ مرر, ہیڈ لائٹس, انڈیکیٹر اور دیگر چیزوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. اس میں آپ کی بھی حادثات وغیرہ سے حفاظت رہتی ہے.
بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے, اس کو ضائع کر دیتے ہیں. چھتوں پر پڑی ہوئی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, دھوپ لگ رہی ہے, بارش کی وجہ سے, ہواؤں کی وجہ سے, یعنی ان کو گرد و غبار لگ رہا ہوتا ہے, چیزیں برباد ہو رہی ہوتی ہیں. بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں, سائیکل ہوتی ہیں, موٹر سائیکلیں وہ اس طرح کی بیٹری والی ہوتی ہیں, اس طرح اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ضائع ہو رہی ہوتی ہیں. میں نے امیل سنت کو, میرے پیر و مرشد کو اس معاملے میں بھی تربیت دیتے ہوئے سنا کہ یہ چیزیں بھی ضائع کرنے کی اجازت تھوڑی ملے گی, اجازت تو نہیں ملے گی. اور اگر یہ ضائع کرنا, جس کو تزیہ مال کہتے ہیں, اسراف اگر بنتا ہے جن جن چیزوں کا تو یہ تو حرام ہو جائے گا۔ تو اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا بھی سیکھیں، چیزیں برباد کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ جو لوگ اس طرح کی چیزوں کی نگہداشت نہیں کرتے، پھر وہ اپنی اشیاء سے اور اپنے سامان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تنگی ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، تو بہت سارے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا۔ تو آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کیا چیزیں آپ کو دیکھنی ہے، کرنی ہے، صاف صفائی ستھرائی۔ چھت پہ جائیں تو چھت صاف ستھری ہو، کچن میں جائیں صاف ستھرا ہو، گاڑی میں صاف ستھری ہو، موٹر سائیکل صاف ستھری ہو، صاف ستھرا رکھیں، ڈسپلن کے ساتھ رہیں، نظم و ضبط کے ساتھ رہیں، چیزیں اپنی جگہ پر ہوں۔ تولیا اٹھایا تو وہیں پھینک دیا، تو جناب صابن اٹھایا تو وہ بیسن کے اندر ہی وہ صابن پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی صحیح کرنے والا نہیں ہے۔ کنگھی، بال بناتے تو کنگھی دھونے کی بھی فرصت نہیں، کنگھی بھی گندگی، کنگھی میں بھی گندگی ہوتی ہے۔ بھیا بال بنا رہے تو کنگھی کو بھی تو دھونا سیکھیں۔ تو یوں چیزوں کو صاف ستھرا رکھنا، چیز اپنی جگہ پر رکھنا، گھر کے اندر صحن کے اندر دیکھیں کچرا پڑا ہوا ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھا لیں، مزاج بنائیں۔ یہ مزاج بنائیں، یہ آپ کی شخصیت کی عکاسی ہے، عکاس ہے، آپ کی شخصیت کا پتہ دیتی ہے کہ یار یہ بڑا نظم و ضبط والا اور ڈسپلینری پرسن ہے۔ یعنی بازوں کے بیگ ہوتے ہیں، بیگ ہینڈ بیگ ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، یہ بیگ ہوتے ہیں، بیچاروں کو مہینے گزر جاتے ہیں یہ اپنا بیگ تک صاف نہیں کرتے۔ جی ہاں ہوتے ہیں، بریف کیس یوز تو شاید کم ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں موبائل میں آ گئی ہیں، لیکن ہوتا ہے بعضوں کا، اتنے بڑے بڑے بیگ ہوتے ہیں، اس میں ڈاکیومنٹ، کاغذات وغیرہ وغیرہ، کاپی، ڈائری، لیپ ٹاپ۔ بعضوں کو تو میں نے دیکھا لیپ ٹاپ بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں، وہ میلے ہو رہے ہوتے ہیں، گندے ہو رہے ہوتے ہیں، موبائل خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یقین مانے بعضوں کے چشمے خراب ہو رہے ہوتے ہیں، یہ چشمہ پہنتے تب بھی ان کو سمجھ نہیں پڑتی کہ چشمہ صاف کرنا ہے۔ کمال کے لوگ ہوتے ہیں یار، کمال کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا کرے اور طبیعت پہ نظافت پیدا کرے، طبیعت میں صفائی ستھرائی پیدا کریں، چیزوں کو مینج ڈسپلن کے ساتھ رکھیں۔ فائلیں کہاں رکھنی ہیں، پینڈنگس فائلیں کہاں رکھنی ہیں، جو کام ہو گیا وہ پیپر کہاں رکھنے ہیں، جو کرنا ہے وہ چیزیں کہاں رکھنی ہیں وغیرہ، وہ سارا ایک نظام بنا کر رکھیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی سوچ پر، آپ کی سمجھ پر، آپ کی صحت پر ایک بہترین اثر پڑے گا۔ آئیے ڈاکٹر صاحب کے ویوز لیتے ہیں۔
میرا نام شعیب احمد ہے اور میں گزشتہ 31 سالوں سے بحیثیت ماہر نفسیات اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آج میں ایک بہت اہم اور ایک منفرد موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ کے درمیان موجود ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ خاص موضوع ہے، اس کا نام یہ ہے کہ گھر کے ماحول کے اندر بے ترتیبی اور بد نظمی۔ یہ بات عام طور میں دیکھنے پہ آئی ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایک بد نظمی کے گھر والے میں اور ایک بے ترتیبی کے ماحول میں رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کا چڑچڑا پن، طبیعت میں غصہ اور جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ چڑچڑا پن اور یہ غصہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو اداسی، مایوسی، گھبراہٹ، بے چینی کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ 52% وہ لوگ جو کہ ایک خوشگوار ماحول میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں اور ایک ایسے ماحول میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں جو کہ ویل آرگنائزڈ ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے اندر چڑچڑاہٹ، غصہ، مایوسی اور اداسی کم دیکھی جاتی ہے۔ ایسے گھرانے، ایسا ماحول جن کے گھروں میں چیزیں بے ترتیب رکھی جاتی ہیں، بے ترتیب طریقے سے پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے انسان جو اپنے گھر کے کمروں کو، اپنے صحن کو، اپنے گھر کے ماحول کو بے ترتیبی کے ساتھ رکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، تو ان کی کوگنیشنز یعنی سوچنے، سمجھنے اور مسائل کو حل کرنے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ متاثر ہونے لگتی ہیں۔ وہ گھرانے، وہ لوگ جو کہ ایک ترتیب وار گھرانے کے اندر قدم رکھے ہوا ہوتا ہے، اس میں وہ جنم لیتے ہیں، ایک آرگنائز ماحول کے اندر جنم لیتے ہیں، تو ان کی شخصیت کے اندر ایک اسٹیبلٹی نظر آتی ہے، ان کی پروڈکٹیوٹی میں ہمیں ایک اچھاپن نظر آتا ہے، ان کے اخلاق میں ہمیں ایک اچھاپن نظر آتا ہے۔ وقتاً فوقتاً مختلف قسم کی ریسرچ کی گئیں جس سے یہ دیکھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی طبیعت میں بہت چڑچڑاپن ہے، غصہ ہے، اداسی ہے اور مایوسی نظر آ رہی ہے۔ جب ان کے گھروں کے سروے کیے گئے تو دیکھنے میں یہ آیا کہ ان کے گھروں کے ماحول کے اندر خاص قسم کی ایک بے ترتیبی اور بد نظمی دیکھنے میں آئی ہے۔ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے انسان کی شخصیت پہ ایک گہرا اثر ڈالتا ہے۔ وہ لوگ جو کہ اپنی چیزیں بے ترتیبی کے ساتھ رکھتے ہیں، بد نظامی کے ساتھ چلتے ہیں، ڈس آرگنائز طریقے سے چلتے ہیں، تو اکثر و بیشتر ان لوگوں میں جو انفرادی تبدیلیاں نظر آتی ہیں ان میں جو سب سے اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کی سلیپ میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یعنی ان کے سونے کے عمل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، پھر ان کے بھوک کے عمل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ جہاں پہ کام کرتے ہیں، وہ طالب علم جہاں پہ پڑھتے ہیں، تو ان کی ارتکاز میں کمی آ جاتی ہے، ان کی کنسنٹریشن میں کمی آ جاتی ہے، آپس کی جو ریلیشن شپس ہیں، یعنی اگر ہسبینڈ اور وائف کی ریلیشن شپ ہے تو اس کے اندر بھی فرق پڑتا ہے، اور والدین اور بچے ہیں تو ان کے ماحول میں بھی فرق پڑتا ہے، ان کے ریلیشن شپ میں بھی فرق پڑتا ہے، ان کی باہمی رابطہ کاری میں بھی فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ آرگنائزیشنس، ایسی فیکٹریاں، ایسی کمپنیاں جو اپنے امپلائیز کو ایک بہتر ماحول دینے کی کوشش کرتی ہیں، ایک بہتر اور ترتیب کے ساتھ ان کو وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو کہ وہاں پہ ایک کام کرنے والے شخص کی ضروریات ہوتی ہیں، تو ان کی طبیعت کے اندر ایک خوشگوار موڈ ہمیں نظر آتا ہے، ان کی طبیعت میں ایک اچھا پن نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پروڈکٹیویٹی وہاں بڑھتی ہے۔ ہر شخص اپنے ہی گھر کے اندر رہتے ہی، اپنی ہی آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے اور اپنے ہی سماج کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو اگر بدنظمی سے بچا لے اور ترتیب بار طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے سے انزائٹی جیسی بیماریاں، ڈپریشن جیسی بیماریاں، مایوسی جیسی بیماریاں اور طبیعت میں جھنجھلاہٹ اور غصے کو ہم بہت اچھے اور آسان طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔
اب اس کو تھوڑا سا ہم وسعت دیتے ہیں، اس ٹاپک کو صفائی کی طرف جاتے ہیں، ستھرائی کی طرف جاتے ہیں، پاکیزگی کی طرف جاتے ہیں، اسلام کے ان پسندیدہ اور خوبصورت اور مطلوب اصول اور مقاصد کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں، اور اس کو آپ مزید وسعت دیں، آپ کا محلہ، آپ کی گلی، آپ کی بلڈنگ، کئی بلڈنگیں ایسی ہیں جن میں آپ جائیں تو ایک خوشگوار ماحول ملتا ہے، صاف ستھری چیزیں ہوتی ہیں، صاف ستھرے انداز سے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، بعض بلڈنگوں میں جاؤ تو گٹر کا پانی ابل رہا ہے، بعض بلڈنگوں میں جاؤ تو وہ جالے پڑے ہوئے ہیں، بعض گھروں میں جاؤ تو یہ حال ہے، بعض محلوں میں جاؤ تو یہ حال ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے آپ سے اور دوسرے، ہر ایک اپنے لیے سوچے گا، ہم مل جل کر ہم اپنی چیزوں کو مینیج کریں، صاف ستھرا رکھیں، ہماری گلیاں صاف ستھری ہوں، ہمارے علاقے صاف ستھرے ہوں، ہماری سوسائٹیز صاف ستھری ہوں۔ بعض سوسائٹیاں ایسی ہوتی ہیں، اس کے میں آپ کو دنیا بھی فائدے بتاؤں، بعض سوسائٹیز ایسی ہوتی ہیں جو اتنی صاف ستھری ڈسپلن ہوتی ہیں اور لوگ اتنے تربیت والے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میری نالج کے مطابق ان کی ویلیوز بڑھ جاتی ہیں، لوگ وہاں رہنا پسند کرتے ہیں۔ گھر میں تو کوئی بات میں آئے گا نا، پہلے تو آپ کے علاقے اور محلے میں آئے گا، اللہ کا محلہ دیکھ کر لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح باہر لوگ بعض اوقات پودے اور درخت اور اس طرح کی چیزیں لگا دیتے ہیں جسے واقعی ایک حسن خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور صحت کے لیے اچھا ہے۔ میں نے صحت کے تعلق سے پہلی بار کی، صحت ایک بہت ہی مطلب بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت دو نعمتیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، ایک صحت اور دوسری فرصت۔ صحت، اور حدیث پاک میں ہے کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، صحت کی بڑی امپورٹنس ہے۔ تو یہ اب جیسے کہ ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب کے تاثرات سنے، اس میں چڑچڑاپن، غصہ اور اس طرح کی چیزیں جب آ جاتی تو اس کے کتنے نقصانات ہیں، لڑائی جھگڑا، بدتمیزی، بد اخلاقی، جھاڑ دینا، ڈانٹ دینا، لوگوں کے دل دکھا دینا، کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے، کتنے گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے پیچھے دیکھے چیز کیا ہے، یہ ایک چیز ہے، یہی سب کچھ نہیں ہے۔ ایک سبب بیان ہوا، وہ ہے ڈسپلن کا نہ ہونا، نظم کا نہ ہونا۔ اپنے طریقے کار کو سمجھیں، اپنے بستر کو دیکھیں، اپنی چادروں کو دیکھیں، جہاں پڑھتے ہیں وہاں کا ماحول دیکھیں، جہاں کھاتے ہیں وہاں کا ماحول دیکھیں۔ آپ دیکھیں جہاں کھانے پینے کے اندر بڑا صاف ستھرا اور بڑا پاکیزہ اور بڑا دلکش انداز ہو، وہاں کے کھانے میں آپ اپنا انداز دیکھیں، اور جہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی وہاں کھانے کا انداز دیکھیں۔ آپ کہیں ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں کھانے کے لیے، ریسٹورنٹ صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے، آپ کا من جی کرتا ہے، اور بعض جگہ پر بولنے کی عادت کیا ہے، بڑا عجیب سا ماحول ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے تو معاملات وہاں ہوتے ہیں، میں کیا کھل کر بولوں۔ تو آج اس پروگرام کو سامنے رکھ کر، اس میسج کو سامنے رکھ کر، کیا یہ توقع کی جائے کہ آپ اللہ کے محلے، بلڈنگ، اپنی سوسائٹی، اپنی لفٹ، اپنی سیڑھیاں، اپنے زینے، اپنے دروازے، دروازوں کے باہر پیسج جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر، گھر کے اندر کامن، کچن، باتھ روم، रूम्स, छतें, ये सब साफ सुथरा रखें और डिसिप्लिन के साथ रखें, जो चीज़ जाए वहाँ रखें। कभी अपनी अलमारी का जायज़ा लिया आपने? अपनी अलमारी में अपने कपड़े ढूंढने में टाइम निकल जाता है, अपने रुमाल नहीं मिल रहे होते, अपनी वो शॉक्स, अपने मोजे जुराबे नहीं मिल रही होती हैं, अपनी टोपियाँ ढूंढते हैं, अपनी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, अपना रुमाल ढूंढ रहे होते हैं। आपकी अलमारी थी, कभी खोल के चेक ही नहीं किया, कभी इसको सही करने की कोशिश ही नहीं की। अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन पैदा करें, नज़म पैदा करें, इंशाअल्लाह ताला इससे आपकी शख्सियत पे अच्छा असर पड़ेगा, आपकी सोच पॉजिटिव बनेगी, अल्लाह ने चाह तो खुशगवार रहेंगे आप, इसी तो खुशबू के साथ रहें। आप घर में भी खुशबू हो, खुशबू के लिए अगरबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी मियारी अगरबत्ती लें, उससे घर में अच्छी खुशबू होती है। ये एयर फ्रेशनर वगैरह इस्तेमाल करें तो अच्छा है कि बंदा अगरबत्ती इस्तेमाल करे। अरब दुनिया में लोबान बहुत बेहतरीन, ये अरब दुनिया को मैंने देखा है, अल्लाह ताला की मतलब ये जो अरब जो है मेरे आका अरबी, और तो ये अरबों से हमें मोहब्बत भी है कि मेरे आका अरबी हैं, तो इनको मैंने देखा है, ये अपने मतलब आम घरों में भी जाते हैं ना, इनकी यकीन माने ये खुशबू से इनके घर महक रहे होते हैं, इनका एक मिजाज बना हुआ है कि वो ये खुशबू सुलगाते रहते हैं, ख़ास तौर पर जब मेहमान आते हैं। तो आपके घर पे भी तो मेहमान आते होंगे, चलिए ये बहुत कीमती होती हैं बस खुशबुएँ, अगरबत्तियाँ दस्तियाब हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती अगरबत्तियाँ। ये कोई और ऐसा जायज़ और ख़ूबसूरत तरीका जो अल्लाह ताला को पसंद भी हो और सवाब भी मिले, तो इस तरह मतलब कि घर थोड़ा महकता हो, घर साफ़ सुथरा हो, कोई मेहमान आए तो चीज़ें साफ़ सुथरी, चीज़ें अपनी जगह पर रखी हुई हों, ये अगर हो सके तो प्लीज़ इसको ज़रूर अहमियत दीजिएगा। इंशाल्लाह इससे आपकी सोच और आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा, इंशाल्लाह आपको सवाब कमाने के बड़े मौके मिलेंगे इससे। जी कॉल्स दें।
माशाल्लाह, प्रोग्राम के अंदर निगरान शुरा की आमद मरहबा। निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज़ के माशाल्लाह आपका ये प्रोग्राम बहुत ही प्यारा है।
जज़ाकअल्लाह खैरा, हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। जी
निगरान शुरा का सिलसिला सबक अमोल खबरें बहुत प्यारा है, जिससे हमारे दिलों में खौफ खुदा पैदा होता है। ऐसे प्रोग्राम देखने से हमें इबरत हासिल होती है। अल्लाह पाक निगरान शुरा को, मदनी चैनल को नज़र बाज़ से बचाए। हाई साहब की बारगाह में अर्ज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, छोटे बच्चों को गर्मी से कैसे बचाया जाए, रहनुमाई फरमा दीजिए।
हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल का जवाब एक रिपोर्ट के ज़रिए देखते हैं। हिट व्यू पर हमारे पास जो गर्मी है, गर्मी से मुताल्लिक हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं।
हीट वेव से खुद को कैसे महफूज रखा जाए, अगर किसी को लू लग जाए तो क्या करना चाहिए। चाहे हम गर्मी की लहर में हों या बर्फानी तूफान में, हमारा जिस्म 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बरकरार रखने की कोशिश करता है। ये वो मोतदिल दर्जा हरारत है जिस पर हमारे जिस्म ने काम करना सीख लिया है। हीट वेव के दिनों में जिस्म का मोतदिल दर्जा हरारत बहाल रहना दुश्वार हो जाता है। मौसमियाती तब्दीली के बायस जब किसी इलाके, शहर या मुल्क में उमूमी दर्जा हरारत के मुकाबले में कहीं ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाए, तो मौसम की इस कैफियत को गर्मी की शदीद लहर यानी हीट वेव का नाम दिया जाता है। शदीद गर्मी की यह लहर एक दिन से लेकर कई रोज और हफ्तों तक जारी रह सकती है। इस हवाले से महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक इस साल गर्मी उमूमी दर्जा हरारत से कई दर्जे ज्यादा पड़ने का इम्कान है। लू लग जाने से आदमी की सेहत पर मुजर असरात पड़ते हैं। हीट वेव के बायस हीट स्ट्रोक होता है, यानी गर्मी की शिद्दत के सबब हालत गैर हो जाना, जिस्म में पानी की कमी की शिकायत पैदा होना वगैरह। आम शहरी और रेस्क्यू पर मामूर अफराद के लिए जानी नुकसान से बचने के लिए जरूरी है कि वो हीट स्ट्रोक की अलामत से बाखबर हों। हीट स्ट्रोक की अलामत कुछ इस तरह हैं: सांस लेने में दिक्कत महसूस करना, दिल की धड़कन और सांस का बढ़ जाना, पसीना आना, रुक जाना, मतली महसूस होना, कह करना, बेहोशी के दौरे पड़ना, सर में शदीद दर्द महसूस करना, जिस्म में पानी की कमी हो जाना, जिल्द का गर्म और सुर्ख हो जाना वगैरह। तिब्बी माहिरीन कहते हैं शदीद गर्मी के मौसम में पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। एक दिन में 6 से 8 लीटर पानी पीना चाहिए। इस तरह जिस्म का दर्जा हरारत मामूल पर रहने में मदद मिलती है। जबकि सुबह 11 बजे के बाद 4 बजे तक धूप में निकलने से गुरेज करें। हालत गैर महसूस होने पर फौरन नहाएं। हीट वेव से कबल अपनाई जाने वाली मजीद एहतियाती तदाबीर: बाहर निकलते वक्त सर और मुंह को गीले कपड़े से ढांप कर निकलें। सूरज की बराए रास्त तपिश से जितना ज्यादा हो सके महफूज रहें।
ये चंद एहतियातें आपको बयान की गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में गर्मी का इस वक्त रुझान है اور کبھی تو جیسے ماشاء اللہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، کبھی زور ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جیسے ابھی آپ نے رپورٹ میں بھی دیکھا کہ یہ بڑھنے کے ہی چانسز زیادہ ہیں، اس لیے اس کے تعلق سے ہم نے رپورٹ بھی دی اور آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس تعلق سے ڈاکٹر کامران کی ہمارے پاس رپورٹ ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔
ہیٹ ویو، ہیٹ اسٹروک یا سن اسٹروک، گرمی کی وجہ سے ہونے والی یہ تین کم و بیش ایک جیسی ہی بیماریاں ہیں جو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں لوگ۔ جب گرمی کی شدت بڑھتی ہے تو ہماری جو باڈی ہے اس کا ایک خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور اس ٹیمپریچر سے جب ایکسیڈ کرتا ہے باہر کا ٹیمپریچر، تو اس ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کی باڈی سے پسینے کا اخراج ہوتا ہے تاکہ وہ باڈی کا ٹیمپریچر کو مینٹین کر سکے۔ جب گرمی کی شدت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پسینے کا اخراج ہونا بند ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر باڈی کا ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹیمپریچر کو نارملائز کرنے کے لیے پسینے کا آنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جب ٹیمپریچر آپ کا نارملائز نہیں ہوتا تو باڈی کا ٹیمپریچر آپ کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب باڈی کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو بہت زیادہ چلا جاتا ہے، 104 105 106 ڈگری سینٹی گریڈ پہ چلا جاتا ہے، جو بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ مین ریزن ہوتی ہے وہ زیادہ تر گرمی ہی ہوتی ہے۔ اب وہ گرمی کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، کہ آدمی دھوپ کے اندر کام کر رہا ہے یا باہر آؤٹ ڈور میں کام زیادہ کر رہا ہے۔ اس میں جو ہمارے یہاں خواتین گھر میں کام کرتی ہیں، چولہے وغیرہ جو ہے یوز کر رہی ہوتی ہیں، تو اس سے بھی کافی ہیٹ لگتی ہے۔ تو اگر وہاں کسی بھی کچن کے اندر پراپر وینٹیلیشن کا نظام ہوتا ہے، یعنی کہ ہوا کا اخراج کا نظام ہوتا ہے، تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے کہ وہاں پہ وہ ہیٹ نہیں بن پاتی ہے۔ زیادہ تر دیکھا یہ جاتا ہے کچن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، پراپر وینٹیلیشن نہیں ہوتی ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایگزاسٹ فین وغیرہ لگوا لیں تاکہ اس سے ہیٹ جو ہے آپ کی باہر نکلتی رہے، وہ ایگزاسٹ کرتی رہے۔ دن میں جو کام ہوتا ہے وہ کم سے کم ایسے ٹائمنگ میں کریں جہاں پہ دھوپ کی شدت کم ہو۔ جیسے آپ باہر نکل رہے ہیں تو چھایا کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، ٹوپی رومال یا امامہ شریف سر پہ رکھ کے تو آپ لے کے جائیں تاکہ ڈائریکٹلی دھوپ پہ ایکسپوجر آپ کا نہ ہو۔ پانی کا استعمال جو ہے نا زیادہ سے زیادہ آپ کو کرنا چاہیے تاکہ ڈی ہائیڈریشن یا پانی کی کمی کی اثرات نہ پیدا ہوں، اور وہ اندر کی ٹیمپریچر کو بھی مینٹین رکھتا ہے۔ یہ زیادہ تر افیکٹ کرتی ہے عمومی طور پہ جو ہے یا بچوں میں افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، یا درمیانی عمر کے جو چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، یا بزرگوں میں زیادہ کر رہی ہوتی ہے افیکٹ۔ ینگ ہوتے ہیں ان میں بھی افیکٹ کرتی ہے، لیکن اس کا ریشو کافی کم ہوتا ہے۔ ایمرجنسی صورت کے اندر آپ جہاں پہ بھی موجود ہوں، گھر میں ہوں یا باہر ہوں، تو اس کو اس ایریا سے باہر نکالیں جو گرم ایریا ہے، جیسے فیکٹری میں ہے یا کچن میں کوئی کام کر رہا ہے، یا باہر کہیں دھوپ میں خدا نخواستہ کسی کو ہیٹ اسٹروک ہو گیا، تو سب سے پہلے وہ اس کی چھاؤں والی جگہ پہ لے کے جائیں۔ اسی طرح جیسے کپڑے وغیرہ ٹائٹ وغیرہ پہن رکھیں تو اس کو لوز کریں، اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو کپڑے وغیرہ جو ہیں اس کو اتار دیں اگر چھوٹا بچہ ہے تو، اور پانی کا استعمال زیادہ کروائیں، اس کا واش کریں پوری باڈی کو ٹھنڈے پانی سے یا سادہ پانی سے واش کریں کہ ٹیمپریچر اس کا نارملائز ہو۔ تو یہ چھوٹی سی احتیاطیں کر کے آپ اس تمام جو گرمی کے مسائل سے آپ بچ سکتے ہیں۔
امیر سنت ایک رسالہ ہے، اس رسالے کا نام ہے گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول۔ یہ اگر اس کو آپ زوم کر دیں، گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول، یہ رسالہ آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں انشاءاللہ۔ اس میں کافی اس باتیں لکھی ہوئی ہیں جو گرمی سے بھی انشاءاللہ حفاظت، طبی امداد یعنی میڈیکل طور پر کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کو کیسے حل کرنا ہے، شدت کی گرمی جن کے لیے زیادہ خطرناک ہے، ان میں بچے، بوڑھے، بے گھر افراد، سورج کی تپش پہ مزدوری کرنے والے، نشے کے عادی، جو طویل عرصے سے کسی بیماری میں مبتلا ہوں، یا جو لمبے عرصے تک دل یا سانس کے مریض رہے ہوں، پرندے اور جانور وغیرہ، یہ وہ ہیں جنہیں یہ گرمی کی شدت ان کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ البتہ گرمی تو ہے اور بڑھتی بھی ہے، کم بھی ہو جاتی ہے۔ دنیا کی گرمی کی شدت کے بعد آخرت کی گرمی، دھوپ کو ترپا دینے والی پیاس، نیز جہنم کی خوفناک آگ کو یاد کر کے ان سے پناہ مانگیے، یہ رسالے میں لکھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی گرمی ہے، اللہم اجرنی من حر جہنم، یعنی اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے۔ اللہ پاک دوزخ سے فرماتا ہے، میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے پناہ دی۔ اور جب سخت سردی ہوتی ہے، ابھی ساؤتھ افریقہ وغیرہ ممالک میں سخت سردی کا امکان ہے کیونکہ جون جولائی پھر سردی ہوتی ہے، اس طرح اور بھی ممالک ہوتے ہیں جن میں ان مہینوں میں سردی ہوتی ہے، اور جب سخت سردی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کتنی سخت سردی ہے، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، یعنی اے اللہ مجھے جہنم کی زمہریر سے بچا۔ اللہ تعالی جہنم سے کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری زمہریر سے پناہ مانگ رہا ہے، میں نے تیری زمہریر سے اسے پناہ دی۔ صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی جہنم کی زمہریر کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک گڑا ہے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اللہ کی پناہ۔ تو یہ بھی اس رسالے میں دعا لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ اور یہ جو گرمی کی شدت ہوتی ہے اس میں بعض لوگ بڑے، کیا بولوں میں اس کو، لفظ مل نہیں رہا، ارے بے باک سے ہو جاتے، ارے کچھ نہیں ہوتا، ابھی جب ہو جائے تو پتہ چلتا ہے۔ ایک لفظ کہتا ہوں، ہمت اور حماقت، اس پہ فرق سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کا ہر کام ہمت والا نہیں ہوتا، حماقت والا ہوتا ہے، حماقت بے وقوفی۔ تو ہمت اور حماقت کے فرق کو سمجھیے، کون سی چیز ہمت کہلائے گی، کون سی چیز حماقت کہلائے گی۔ یہ عقل کے لیے میں نے بات کی، عقل والوں کے لیے، سمجھدار والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے، اس کو سمجھیے کہ بعض جگہیں نہیں ہوتی، بس ہے ایسے ماحول، ایسے حالات ایسے ہیں، گرمی اتنی سخت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو کرونا کی وجہ سے بھی لوگ نہیں احتیاط کر رہے ہوتے، جو احتیاط، جس شریعت جس احتیاط سے نہیں روکتی تو بالکل وہ احتیاط کرنی، شریعت میں جب اجازت ہے تو بالکل احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ آپ کی میری حفاظت فرمائے، اور ہمیں یہ گرمی اور دیگر اس طرح کی پریشانیوں سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے۔ کالس دیں، پھر دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں۔
مامین بنت عبد المجید ہے اور میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، نگرانی شورا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ چائنا وغیرہ میں نا زمین میں قدرتی طور پر سوراخ وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو نا بعض لوگ جو ہے نا ان چیزوں کو عادی طور پر تو ایسے کرتے ہیں جیسے افسوس ہوا، لیکن نا بعد میں نا جب بھول بھال جاتے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا شاید فرماتے ہیں؟ اور پیارے نگرانی شورا، بعض لوگ جو ہے نا اپنے رکشے وغیرہ میں پیٹرول کی بڑی بڑی بوتلیں بھر بھر کے نا ایسے ہی لگا دیتے ہیں، اور ڈر لگتا ہے دیکھ کے کہ اللہ نہ کرے اچانک سے کچھ ہو نہ جائے، تو آپ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی کیا شاید فرمائیں گے؟
ماشاء اللہ، اصل میں یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، زلزلہ آئے، اس طرح کی اور آفتیں آتی ہیں تو وقتی طور پر ہم اثر قبول کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم ویسے کے ویسے ہی غفلت و بھری زندگی میں کھو جاتے ہیں۔ اس کے لیے اچھا ماحول ہونا چاہیے، خوف خدا والے لوگ ہوں، عشق رسول سے بھرپور صحبت ہو، تو الحمدللہ اس طرح کی عبرت کی اور سبق کاموس باتیں یاد رہتی ہیں، ورنہ غفلت بھری صحبت ہوتی ہے تو پھر چیزیں بھول بھلیاں ہو جاتی ہیں اور پھر انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رکشے میں پیٹرول، اس طرح کی بے احتیاطیاں ہیں، یہ مجھے نہیں لگتا اس کسی قانونی اجازت ہو۔ ویسے مجھے جو یاد پڑتا ہے، لاسٹ جو میں انفارمیشن تھی، کھلا پیٹرول دینے کی اجازت تو پیٹرول پمپ والوں کو نہیں ہوتی تھی، اب کا پتہ نہیں ہے، پہلے تو نہیں ہوتی تھی اجازت کھلا پیٹرول دینے کی، اور اب ہوتی ہو تو کوئی وجہ ہوتی تو میں نہیں جانتا، لیکن اس طرح پیٹرول کھلا لے کر جانا تو یہ تو درست نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بلکہ مشورہ دوں گا آپ سب کو کہ اس طرح کی بے احتیاط نہیں، یہ آپ کو بھی نقصان دے سکتا ہے نا، کوئی اللہ نہ کرے چنگاری لگ گئی، پیٹرول کی بوتل کھلی ہوئی ہے، رکشہ اس پہ جب عموماً چنگاری نکل آتی ہے، گاڑی میں، رکشے میں، موٹر سائیکل میں چنگاری نکل آتی ہے، اب آگ کی چنگاری نکلی پیٹرول نے پکڑ لی تو پھر تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ایسا نہ کریں، اپنی بھی جان کی حفاظت کریں، دوسروں کی بھی جانوں کی حفاظت کی کوشش کیجیے۔ کال دیں۔
ہاں جی عمران اتاری صاحب سے میرا یہ سوال ہے. ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا جو اپنے والدین سے کسی بات کو منوانے کے لیے ضد کر رہا تھا. اب اس نے والدین کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اپنے اوپر مٹی کا تیل ڈال کر کے تھوڑا کچھ اور والدین کو بات منوانے کے لیے اپنے اوپر آگ لگا لی. اب اس نے تو ڈرانے دھمکانے کے لیے کچھ تھوڑی آگ لگائی تھی نیت سے, اب وہ آگ میں اتنا جھلس گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا. تو کیا ایسا کرنا اپنی بات کو منوانے کے لیے, اپنے والدین کو ڈرانا دھمکانے کی نیت سے اپنے آپ کو موت کی لیے جان جوکم میں ڈالنا صحیح ہے؟
نہیں, بالکل درست نہیں ہے یہ, بلکہ ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. والدین اگر کسی کام کا منع کرتے ہیں تو والدین کو ڈرانا دھمکانا تو دور کی بات ہے, معذرت کے ساتھ ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کے والدین کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کو کسی کام کا منع کریں. ہمارے بڑا عجیب ماحول ہے, عجیب ماحول. دیکھو کتنی ایکسٹریم پر چلا گیا یہ نوجوان. اگر یہ مسلمان تھا اللہ اس کی مغفرت فرمائے, اور مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ اس کی. یہ اتنے ایکسٹریم پر چلے جانا یہ تو نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ایک عجیب سی ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ اگر والدین ہاں بولیں, اجازت دیں, خرچی دیں, آپ دنیا کے بہترین اچھے ماں باپ ہو, اور اگر ماں باپ منع کریں نہیں جانا, بیٹھ جاؤ, رک جاؤ, نہیں دیتا, یعنی نہ ہے نا, نہ سننے کے لیے اولاد تیار نہیں ہے. پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیسے ماں باپ ہیں, بس میرے ماں باپ تو ایسے ہی ہیں, بس میرے ماں باپ تو ایسے ہیں. ارے بے شرم ہو, اپنے ماں باپ کو برا بھلا بولتے ہو یار, اتنی شرم نہیں آئی کہ ماں باپ کو بندہ برا بھلا بولے؟ یہ پال پوس کے جو بڑا کیا, کھلا پلا کے جو بڑا کیا, جو آپ کا اتنا سارا جو اس سے خیال رکھا, کچھ بھی نہیں. آج آپ کی دو باتیں نہ مانی گئیں, یا دو باتوں سے آپ کو منع کر دیا گیا, یا کسی چیز سے روک دیا گیا, کوئی آپ کی خواہش پوری نہیں کی, تو آپ ماں باپ سے ناراض ہو جائیں گے ہیں؟ ماں باپ سے بھی, یعنی ماں باپ والدین یہ کوئی ناراض ہونے والے ہیں؟ لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ناراض ہوا جائے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اس اولاد سے پوچھ رہا ہوں, کیا والدین وہ ہیں جن سے ناراض ہوا جائے؟ یہ تو دعاؤں کے دروازے ہیں, یہ تو رحمتوں کے مطلب رحمتوں کے سائے ہیں. ان سے تو آپ کو برکتیں لینی ہیں, ان سے تو آپ کو دعائیں لینی ہیں, ان کی خدمت کر کے تو رب کی رضا لینی ہے. ان سے آپ ناراض ہو جائیں گے؟ ایسا کیا کرتے تھے ماں باپ کے جس کی وجہ سے آپ اتنے ایکسٹریم ہو جاتے ہیں, گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ میرے دیکھا ہے ماں باپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اگر خدا نہ کہتا ماں باپ زیادتی کرتے ہیں, پھر بھی یار آفٹر آل پیرنٹس والدین ہیں. اب دعا کر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, درگزر سے کام لیں, معافی ان سے درگزر کریں. اگر انہوں نے خدا نہ خاصا کوئی ایسا کام کر دیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھے ان کو, اب انہیں معاف کر دیں. یہ آپ کے والدین ہیں, ماں باپ ہیں, یہ وہ ہیں جو آپ کے دنیا میں آنے کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کے دنیا میں آنے کا سبب بنایا ہے, آپ ان سے ناراض ہو جائیں یا ان کے بارے میں دوستوں میں باتیں کریں. جی ہاں, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ ایسے میں کہوں کہ کم ظرف اور بے شرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو, جو اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اپنے ماں باپ کی برائی کرتے ہیں. ابے میرا باپ ایک نمبر کا کنجوس ہے یار, نہیں دے گا. ارے تمہاری زبان نہ لٹک گئی یار, اپنے باپ کو کنجوس بولا, ایسے ہی مطلب ہوا کھلا کھلا کے باپ نے بڑا کیا ہے. اب ماں بڑا یار, میری ماں بہت ظالم ہے, معاذ اللہ, سما معاذ اللہ یار. آپ کو شرم نہ ہی آپ نے اپنی ماں کے بارے میں بولا, اپنے باپ کے بارے میں بولا؟ اب میرے باپ کو نہیں سمجھ پڑتی یار, میرا باپ پرانی سوچ کا آدمی. کیا کہتے ہیں؟ میرا باپ پرانے خیالات کا آدمی ہے. ہاں تمہارا بڑا نیا خیال ہے, اس نیا خیال سے کون متفق ہوگا بھائی؟ جو آپ کا خیال ہے کیا باپ کے بارے میں برائی کر رہے ہو؟ آپ کا یہ خیال اپنے پاس رکھیے. یعنی یہ ایک عجیب سی چیز ہے, باپ جب تک اے ٹی ایم مشین بنا ہوا ہے اور اس کے اندر سے نوٹیں نکل رہی ہیں, اس کے اندر سے اجازتیں نکل رہی ہیں, اس کے اندر سے خواہشات پوری ہونے کی ساری چیزیں نکل رہی ہیں, تو باپ کی ٹھڑ 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 کی آواز ہے. وہ اے ٹی ایم کارڈ ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک جو گھر 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 کی آواز آتی ہے, تب یار نوٹیں نکل رہی ہے, نوٹیں نکل رہی ہے. اور اگر لکھا ہوا آ جائے سوری مشین, کیا ہوتا ہے نا سوری مشین,
वो नॉट वर्किंग करके कुछ लिखा हुआ आ जाता है, यार अब उसकी आवाज़ भी बस मज़ा नहीं आएगा। तो बाद वक्त वाली साहब जब खर्चा वर्चा दे रहे होते ना तो उसकी थोड़ी बहुत बात भी समझ, अगर खुदा ना करे खर्चा देना भी बंद कर दिया और अल्लाह ना करे वालिद साहब किसी वजह से कोई बेरोजगार टाइप के हो गए या इस तरह परेशान हो गए, और ये औलाद कमा रही है, अल्लाह की पना, अल्लाह की पना। मैं सब औलादों को नहीं कहता, मैं सब औलादों को नहीं कहता, अच्छे नेक साले सुथरे काबिल तारीफ औलाद भी है, जी हाँ ऐसी औलाद भी है। तो ऐसी औलाद, औलाद सही है, ये ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जिसका मैं बयान कर रहा हूं ये कम नहीं है, ये कम नहीं है, ये बहुत लोग हैं। लिहाजा मेरी आप तमाम तर औलाद जो भी मुझे सुन रहे हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, चाहे आप बेटी हैं या बेटे हैं, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ कर दरख्वास्त है अपने वालिदैन से नाराज होने की वाली तबीयत खत्म कर दें। वालिदैन राजी करने वाले हैं, इन्हें राजी किया जाए, इनसे नाराज हुआ जाए, नहीं ऐसा नहीं। तो छोटे से बच्चे थोड़ी आप रूठ गए और माँ बाप मनाएंगे, आप समझदार हैं और आपके रूठने की कोई वजह भी तो हो ना, कोई वजह नहीं होती, और अगर वजह है भी तो खत्म करें, माँ बाप है हक है इनको आपको मना करने का, जबकि वो खिलाफ शरीयत बात नहीं कर रहे, हक है इनको मना। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला ने क्या कमाल की बात फरमाते, आप फरमाते हैं कि वालिदैन की इताअत, जब शरीयत के मुताबिक वालिदैन की इताअत भी वाजिब है, इनको राजी करना भी वाजिब है, इनको राजी रखना भी वाजिब है, खुश रखें इनको, जी हाँ माँ बाप को खुश रखने की आदत पैदा करें, इनके साथ ऐसी बातें करें, इनके साथ ऐसा अंदाज इख्तियार करें, इनको वक्त दें, इनके साथ बैठें। और मैं वालिदैन को अर्ज करूंगा अगर छोटे बच्चे तो अभी से इनकी ऐसी तरबियत करें कि वो आपके साथ बैठें, आप इनको डांटने झाड़ने बिला वजह टोकने बिला वजह बोलने से अभी परहेज करें, बहुत बुरा हाल है, बेअमली है, सही बात बता रहा हूँ, बेअमली है। अब हमें एहतियाती करनी चाहिए और क्या करना चाहिए औलाद के ताल्लुक से, औलाद को समझाना अपनी जगह पर है, माशाल्लाह मतनी चैनल पर हो ही रहा होता है, लेकिन मैं वालिदैन से भी हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूँगा, हालात बड़े बड़े मतलब के वो अजीब हालात हैं, आप भी मोहतात हो जाएं, एहतियात करें और बस कम कम बोलने में मुझे तो आफियत नज़र आती है, और जहाँ मतलब लगता है कि नहीं मना करना चाहिए तो वहाँ फिर नहीं मना करें। हाँ अगर खुदा ना खुदा अखलाक बर्बाद होते हैं, अकायद और नज़रियात बर्बाद होते हैं, दीन और ईमान को नुकसान पहुंचता है, इस तरह की और नुकसानात की चीज़ें सामने आती है, तो यकीनन आप वालिद या वालिदा हैं, आपको रोकने मना करने और समझाने का हक हासिल है, और औलाद को चाहिए कि अपने वालिदैन के इन हुकूक को, इस हक को, इस इख्तियार को तस्लीम करें। और अगर कोई कहता है आपको यार क्या यार माँ बाप, वो मुमन हमारा जुमला यार मम्मी डैडी वाला हो गया, हाँ भाई मैं मम्मी डैडी वाला हूँ, तू भी हो जा, माँ बाप वाला हो जाना तो नसीबों की बात होती है, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी कॉल दें।
प्यारे प्यारे निगरान शूरा अमीर अहले सुन्नत के मंजूर नज़र, इनकी बारगाह में अर्ज़ हुजूर, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मेरे छोटे भाई बहन और दीगर घर वाले ये अपने सामान और दीगर जो घर के मामलात होते हैं, खाने पीने के बर्तन रखने के ये सारे मामलात, इसको ये किस तरह से दुरुस्त तरीके से करने वाले बन जाए, मैं क्या तरीका इख्तियार करूँ, आप मेरी मदद फरमाए, मेहरबानी होगी, जज़ाकल्लाहु खैरा।
खुद करना शुरू कर दें, देख देख कर लोग करते हैं। मैं आपको इससे एग्जांपल दूं, आपके घर मेहमान आए, आप नीचे सीढ़ी पर गए मेहमान को लाए, या बाहर निकले मेहमान को लाए, घर का एक हिस्सा होता है जहाँ चप्पल उतारने होते हैं, यानी आपके घर का एक अंदाज है या घर का एक वो बना हुआ है कि भाई घर में हम चप्पल नहीं पहनते, ठीक है, और ये शायद अक्सरियत का ऐसा ही निज़ाम है। अब मेहमान आपके साथ है, मेहमान को कहने के बजाय कि जूते यहाँ उतार दे, चप्पल यहाँ उतार दे, आपको चप्पल उतार दें, आपको देखकर मेहमान चप्पल उतार देगा, ये प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं मैं, आपको मुशाहिदे की बात कर रहा हूं, तजर्बे की बात कर रहा हूं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उतारे वो उतार देगा। तो इस तरह घर के अंदर भी होता है, کہ آپ کرنا شروع کر دیں, صرف کہنے سے نہیں ہوتا. بعض وقت ہوتا ہے بڑے بھائی بہن ہوتے ہیں وہ بس وہ یہ کر لو یہ کر لے, تو تھوڑا چھوٹوں کو بھی باتوں کا چیڑ سی ہو جاتی ہے, اے بیٹے بیٹے حکم چلاتے رہتے ہیں. تو آپ کا جذبہ تو مجھے اچھا لگ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہوں گے اور خود بھی کرتے ہوں گے, مجھے آپ کی باتوں سے ایسا لگا. لیکن میں نے آپ کے سوال کے ضمن میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کی ہے, تو خود کریں اور کہتے بھی رہیں, غصہ نہ کریں, ڈانٹے نہیں جھاڑے نہیں, نرمی پیار و محبت سے کریں. وہ کبھی ایسا تفہیم کا سمجھانے کا ہو تو کسی اور حصے میں کر لیا جائے یار, کچھ مل جل کر کر لیا کریں, کر لیا کریں. بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے یار نہیں کرتے, سچی نہیں کرتے. میں نے ایک واقعہ پڑھا, کچھ دوست گئے, اب اس میں ایک تھا ایسا ہی, اس کو کہا جائے یہ کرو یار تم لوگ کر لو یار, یہ کرو یار تم لوگ کر لو یار, بھائی یار بستر لگا دے یار تم لوگ لگا لو یار, میں اب کہاں بستر لگانے بیٹھوں گا, اچھا یار یہ تھوڑا سا وہ کھانا پکانا ہے, گئے تھے چکر لگانے کے لیے, تو تو باپ میں چولہا وولا نہیں گرم کرتا مجھے ڈر لگتا ہے, اچھا بھائی ہم کر لیتے ہیں, اچھا بھائی برتن ہی رکھ دے چولہے کے اوپر, ابھی اتنا سا کام میرے سے لے رہے ہو یار برتن بھی میں ہی رکھوں یار, اچھا بھائی سبزی کاٹ دے, بھائی چاقو واقو کا کام میں سے نہیں ہوگا یہاں, یہ سبزی وبزی میں نہیں کاٹ سکتا, اچھا یہ بھی نہیں کرے گا, اچھا سا کھانا, اب بھیا جا کر دھو رہا تھا وہ پتیلے کے اندر چمچ ہی ہلا دے, اتنے سے کام تو میرے کو نہیں نہ بولو یار کہ میں چاہ کر چمچ ہلا دوں. کھانا تیار ہو گیا, دسترخوان لگ گیا, بھائی کھانا کھا لے, اچھا اتنا بولتے ہو تو ایک کام تو مجھے کر ہی لینا چاہیے, آؤ آگے کھانا کھا لے. تو ایسا سے واسطہ پڑتا رہتا ہے, گھر میں بھی کوئی ایسا آدمی رہتا ہو ٹھیک ہے اس کے لیے تو میں تیار ہوں, وہ کیا کام نہیں ہوتا میرے سے. تو گھر کے کام مل جل کر کرنے چاہیے, چیزیں ہم شروع سے پڑھتے چلے آ رہے, جو چیز جہاں سے اٹھائیں وہاں رکھیں. ہمارے کیا کیا پرابلم ہے, کینچی اٹھائی کہیں اور رکھ دی, نیل کٹر اٹھایا کہیں اور رکھ دیا, اچھا وہ برش کہیں اور رکھ دیا, مسواک کہیں اور رکھ دی, فلاں چیز کہیں اور رکھ دی, کنگھی کو کنگھی ڈھونڈتے رہو, کہیں چارجر کہیں اور رکھ دیا, وہ گھر میں چیکو پکا چارجر کدھر چلا گیا. آج کل تو یہ اگر یہ چارجر نہ ملے موبائل کی بیٹری کی اپنی بیٹری چلی گئی, یہ موبائل کا آخری دانہ رہ گیا اپنے سارے دانے چلے گئے, ایسا حال ہو جاتا ہے. تو چیزیں اپنی جگہ رکھنے کی عادت پیدا کریں, اول تو کوشش کریں کہ اپنی چیزیں خود ہی بنا لیں, بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں, اپنے استعمال کی چیزیں اپنے پاس رکھیں, چھوٹا سا پرس بنا لیں, کوئی دراز رکھ لیں, باکس لے لیں, سنت باکس بھی ماشاء اللہ ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں بڑا اس کو لیا گیا ہے الحمدللہ. تو بعض مبلغین عاشقان صحابہ اور اہل بیت اس کا رکھتے بھی اپنے سیرحان سنت وغیرہ, اس چیز سے سوئی دھاگا ہے, بٹن ہیں اور بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں, اگر تھوڑا سا چھوٹا سا باکس بنا کر رکھ بھی لیں گے, اچھا میں نے رکھ لیا اور میرے گھر کا کوئی آدمی لے کر چلا گیا, اب میں ڈھونڈتا رہوں, اچھا وہ لے کر چلا گیا تو وہ گیا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کر رہے ہیں لے رہے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ کریں, اجازت وغیرہ کا حساب کتاب رکھیں اور پھر وہ چیز استعمال کر کے وہیں رکھ دیں. یہ میری درخواست ہے آپ سے, انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا اور آپ کی محبتوں میں بہت مدینہ مدینہ ہو جائے گا. جی کال دیں.
ماشاء اللہ, مرحبا, سلسلہ سبق اموز خبریں میں نگران شورا کی آمد مرحبا یا سیدی. بہت پیارا مدنی پھول ہے کہ یقیناً ہم نے ایسے معاملہ سے بچنا ہے جو قبر و آخرت کے معاملات میں ہمارے لیے رکاوٹ یا پریشانی کا باعث نہ بنے.
میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے حوصلہ افزائی کی, آپ کو رپورٹ دکھاتا ہوں, مجھے رپورٹ کیا ہے اس کو دیکھیے اور دیکھیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, یہ ایک مخلوق ہے چونٹی, یہ چونٹی اپنے کام اور ایک دوسرے کی مدد کیسے کرتی ہے, اس پہ اتنا زبردست لیسن اور سبق ہے. ٹیم ورک, تنظیم سے وابستہ, اداروں سے وابستہ, گھروں میں رہنے والے, اللہ کے میلوں میں رہنے والے, اے عاشقان رسول اس رپورٹ کو دیکھیے اور دیکھیے کہ جب یہ جانور, یہ حیوان, یہ چیونٹی اس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور اتنی مینیج ہے ان کا انداز, تو ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے, آئیے دیکھتے ہیں.
چونٹیاں اپنی ذمہ داریاں بانٹ کر کام کرتی ہیں، آپس میں جڑ کر ایک دوسرے کو گرنے سے بچاتی ہیں۔ تحقیق: چونٹیاں شاندار سماجی جاندار ہیں، یہ اپنی ذمہ داریاں بانٹ کر کام کرتی ہیں، یہ یکجان ہو کر غذا کو ذخیرہ گاہ تک پہنچانے کے لیے سپلائی چین بناتی ہیں اور گھر سازی میں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ اب ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ ان میں فوجی چونٹیاں بھی ہوتی ہیں جو مل کر ایک طرح کی مچان بناتی ہیں تاکہ لڑکھڑاتی چونٹیوں کو گرنے سے بچایا جا سکے۔ ماہرین نے ایسی صورتحال بنائی جس میں زاویہ 20 سے 90 درجے کا تھا اور چونٹیوں کے لیے بہت مشکل ثابت ہوا۔ اس صورتحال میں چونٹیوں نے ایک دوسرے کو اس طرح پکڑا کہ ایک جھولا نما جالا بن گیا۔ یہ لامحالہ ان چونٹیوں کو بچانے کے لیے بنایا گیا جو لڑکھڑا کر گر سکتی تھیں۔ چونٹیوں کا یہ نظم و ضبط ان کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں معاونت اور آسانی پیدا کرتا ہے۔
ٹانگے کھینچنے کے بجائے ہاتھ دے کر سہارا دینے کی عادت پیدا کیجیے۔ اجازت دیجیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اے قوم